جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود و سلام، اور بطور خاص یہ تعداد، یہ فگر یومیہ طور پر روزانہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب۔ حضرت کیسے ہیں؟ مزاج کرام۔
الحمدللہ علی کل حال۔
ماشاءاللہ، سفر المظفر میں طرح طرح کی باتیں تو بہت مشہور ہوتی ہیں، اور مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے رہنمائی بھی دی جاتی ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بطور خاص سورہ مزمل اگر پڑھنی ہے تو اس کے لیے کوئی تعداد خاص ہے؟ اور ساتھ میں یہ سوال اس کے ایڈ کروں گا کہ پڑھی اس مہینے میں بطور خاص اس لیے جاتی ہے، یا لوگ سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں، یا آٹے پر کچھ پڑھ کر بھی اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم سفر کی مہینے کی آفات بلیجات سے محفوظ رہیں؟ دونوں طرح میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ سفر کا مہینہ ہو یا کوئی سا بھی مہینہ، کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں سمجھ سکتے، کسی بھی مہینے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، آفات و بلیات کا مہینہ ہے، یا یہ مہینہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہے، یا اس مہینے کی فلاں تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ آفات و بلاؤں والی ہوتی ہے، اب وہ مردوں کے لیے ہوتی ہے یا عورتوں کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو عوام میں ایک اس طرح کا خیال پایا جاتا ہے تو یہ باطل تصور ہے، باطل خیال ہے، اور دین اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جانے والی جو برے تصورات، خیالات، توہمات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی فرمائی اور ان کا غلط اور باطل ہونا واضح طور پہ فرمایا۔ ان میں سے ایک تصور تھا سفر کے مہینے کا منحوس ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگ سمجھتے تھے اس کو،
جی جی، تو یہ زمانے جاہلیت کا ایک تصور تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر غلط قرار دیا اور فرمایا ولا سفارہ، کہ سفر کا مہینہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کو لوگ بلاؤں کا مہینہ تصور کرتے ہیں، مصیبتوں کا مہینہ تصور کرتے ہیں، ولا سفارہ، تو سفر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب اس واضح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ بدقسمتی ہے کہ اب بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ماہ سفر المظفر کو اب بھی اسی طرح کا بلاؤں کا، مصیبتوں کا مہینہ تصور کر رہے ہیں۔ اب یہ سورہ مزمل شریف ہے، یقیناً قرآن پاک کی ہر سورت کی ایک اپنی ایک تاثیر ہے، برکتیں ہیں، اور سورہ مزمل شریف یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے کے حوالے سے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن اب 12 مہینے پر مشتمل ایک اسلامی سال ہے، ان 11 مہینوں میں ہمیں سورہ مزمل کا اس انداز سے پڑھنے کا اہتمام نظر نہیں آتا جتنا سفر المظفر کے مہینے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے، اگر کسی کو مصیبت پریشانی یا کوئی عزیز بہت زیادہ سیریس بیمار ہو چکا ہے یا کوئی قرضوں تلے دب چکا ہے، اب وہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، شوال بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی مہینہ ہے، تو ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے جہاں مختلف اوراد، وظائف، صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہیں تو سورہ مزمل شریف بھی اس حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پورے سال کو چھوڑ کر خاص ماہ سفر المظفر میں ہی اس چیز کا اہتمام کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس ماہ سفر المظفر کو شاید نحوست والا مہینہ تصور کرتی ہے، بلاؤں والا مہینہ تصور کرتی ہے، تو اس تصور باطل کو ختم کرنا ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آنا ضروری ہے کہ ولا سفر، کہ سفر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اب سورہ مزمل شریف کا اگر اس نقطۂ نظر سے پڑھنا کہ بلائیں دور ہوں اور سفر کے مہینے میں جو بلائیں آتی ہیں وہ دور ہو جائیں، بالخصوص اس سفر کی 13 تاریخ، اس میں خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں،
ان کو 13 تیزی کے نام سے،
13 تیزی بھی اسی بنیاد پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سفر کی 13 تاریخ بڑی تیز ہوتی ہے، اور 13 تیزی بھی مردوں کے لیے ہیں،
اچھا
خواتین کے لیے مطلب شاید نہیں ہے، وہ مردوں ہی کے لیے اس کو بڑا خطرناک تصور کیا جاتا ہے اس 13 تاریخ کو۔ تو یاد رہیں یہ دین اسلام کے واضح احکامات کے خلاف ایک نظریہ ہے، باطل تصور ہے، تو مرد ہو یا عورت ہو اس باطل نظریے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بندے کا امتحان لینے کے لیے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس میں بندے کا امتحان ہے یا کوئی آزمائش کی صورت ہے، تو اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے جیسے آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے یا سلامو پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح سورہ مزمل شریف کا پڑھنا اگر کوئی اس وجہ سے کر رہا ہے اور یہ ذہن میں نہیں ہے کہ ماہ سفر کوئی نحوستوں اور بلاؤں کا مہینہ ہے، بس بائی چانس اس مہینے میں کسی کے ساتھ ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو اس کو دفع کرنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھنے میں مذائقہ نہیں ہے، جبکہ ماہ سفر کے حوالے سے عقیدہ بالکل واضح اور درست ہو کہ ماہ سفر دیگر مہینوں کی طرح اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں کوئی ایسی نحوست والی بات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ سورہ مزمل شریف پڑھی، پھر آٹے کی گولیاں بنا کر ان پہ دم کر کے پھر اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو دیکھیں پانی میں ڈالنے کا ایک تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا اور پانی گدلہ کتنا ہوگا، اور پھر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے خاص کر ماہ سفر المظفر کے جن دنوں میں عوام کی طرف سے یہ بہت زیادہ پانی کے اندر سمندر کے پانی میں گولیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں پہ پابندی بھی لاحق ہے، تو لہذا اس طرح کے کاموں سے بچیں۔ جو آٹا ہے یہ پتہ نہیں مچھلیاں کھاتی بھی ہوں گی یا پانی میں ویسے ہی وہ گھل کے ختم ہو جاتا ہوگا،
بعض کا سنا ہے کہ اس نقصان دہ ہوتی ہے ان کے لیے بکثرت اس طرح کی،
تو اب ایسی صورت میں آٹا ضائع کرنے والی بات ہے، اگر کچھ صدقہ خیرات کرنا ہی ہے تو کسی مسلمان غریب محتاج اس کی مدد کی جا سکتی ہے، جو گولیاں بنا کے آٹا یوں پانی میں ڈالنا ہے، کسی مسلمان کو 1 کلو آٹا بھی اگر دے دیں گے تو اس کا کم از کم 1 دن کے گزر اوقات کے لیے تو کام آئے گا۔
ماشاء اللہ، جی ناظرین ان چیزوں کا خیال رکھیں، احتیاط کریں، ہمیں حدیثوں میں ویسے ہی فرمایا بلا کے آگے صدقہ جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے، تو وہ کسی بھی مہینے میں ہو، اس میں کوئی ضروری خاص اس مہینے میں نہیں، ہر طرف دن کے پہلے پہر میں صدقہ دینے کی جو ترغیب ہمیں ارشاد فرمائی گئی تو وہ ہر دنوں کے اعتبار سے، گھر سے کئی لوگ ہیں ماشاء اللہ جمیل صاحب جن کی شروع سے ایک عادت ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں تو صدقہ کچھ کرتے ہیں، اور اب کچھ گھروں پہ الحمدللہ کئیوں نے باکس بھی رکھے ہوئے ہیں اور جاتے ہوئے کچھ صدقہ کیا، کہیں بھی کام کے لیے جائیں گے تو ایک اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں،
کام کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا کام ہے، جاب کا پہلا دن ہے، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو کوئی خوشخبری ملنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات بندہ کرے تاکہ اس کے نتائج انشاءاللہ بہتر ہی آئیں۔
ماشاءاللہ، جی ناظرین ویڈیو سوال دیکھتے ہیں۔
داؤد اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر یہ بات مشہور ہے کہ فوتگی والے گھر کا جو کھانا ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟
اچھا بھائی، فوتگی والے گھر کا کھانا وہ کوئی نہیں کھا سکتا، کہاں تک درست ہے یہ؟
فوتگی والے گھر سے مراد یہ ہے جیسے میت ہو گئی اور میت کے گھر والے جو پھر اہتمام کرتے ہیں، جو شرکاء میت دفنانے کے لیے جاتے ہیں، دفنا کر واپسی آتے ہیں، تو ان کے لیے کھانے پینے کا جو بندوبست کرتے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، دیگیں منگائی جاتی ہیں، تو شرعی حوالے سے یہ چونکہ اس وقت میت ہونے کی وجہ سے، انتقال ہونے کی وجہ سے غم اہل میت کو لاحق ہوتا ہے، اور بالخصوص یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ ایام سوگ ہوتے ہیں، تو ان ایام میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جو سرور والا، دعوت والا، یعنی خوشیوں میں جو کام کیا جاتا ہے، تو وہ کام باقاعدہ طور پہ ان ایام میں کرنا، تو یہ سرور والا کوئی کام غمی کے ان مواقع پہ کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے. تو اب جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو اہل میت کر رہے ہوتے ہیں یا میت کے رشتہ دار، دوست احباب، اہل محلہ، اگر تدفین کے بعد کھانے کا جو اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کھلانا ہے تو غرباء کو بطور اصال ثواب کھلائے، بلکہ شریعت مطہرہ کا جو اصل حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، تو انتقال ہونے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اہل میت کو سب سے زیادہ غم لاحق ہوتا ہے، ماں باپ غمگین ہو جائیں گے، بچے بچیاں وہ غمگین ہو جاتے ہیں والد کے انتقال پر، اسی طرح بیوہ ہے اس کو بھی ایک صدمہ لاحق ہوتا ہے. اب یہ جو موقع ہوتا ہے یہ غم کا موقع ہے، اور اس غمی کے موقع پہ بھوک لگنے کے باوجود بھی کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، پینا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کھانے کا اہتمام عام طور پہ نہیں ہو پاتا، میت ہے، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اسلام نے ترغیب یہ دلائی ہے کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کریں. کہ غم میت میں وہ نہیں کھا رہے، کھانے کا اہتمام نہیں کر پا رہے، بچے تو بھوکے ہیں، اب وہ بھی بھوک کی وجہ سے کھانا طلب کر رہے ہوں گے لیکن کھانے کا اہتمام نہیں ہے. تو آس پڑوس والوں کو، رشتہ داروں کو چاہیے کہ اہل میت کے لیے کھانے کا اہتمام کریں. یہ حکم شریعت مطہرہ نے ترغیب دلائی ہے، اور اب اس ترغیب کا نتیجہ جو عوام نے نکال لیا وہ یہ ہے کہ میت کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح
وہ منع کرتے بھی آپ کے یہاں،
چولہا نہیں جلے گا، اب چائے بننی ہے، کثیر لوگ آ گئے، تو اب وہ چائے کہاں ہوگی؟ پڑوس کے گھر میں پتیلا جا رہا ہوگا، وہیں چائے بنے گی. یہاں لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ چولہا نہیں جلتا، تو دین اسلام نے چولہا جلانے کی ان میت والے دن ایسی کوئی ممانعت تو نہیں فرمائی.
ٹھیک ہے،
وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ غم میت میں وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے، کھانے کا اہتمام نہیں کر سکیں گے، تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اس موقع پر خیر خواہی کریں، کھانے کو کھلا بندوبست کریں. یہ حکم نہیں ہے کہ میت کے گھر میں اتنے دن تک چولہا نہیں جلے گا، یہ لوگوں نے اپنے طور پہ غلط فرض کر لیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. عمومی طور پہ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو پانی تو گرم گھر میں ہی کیا جا رہا ہوتا ہے،
صحیح،
تو اس وقت چولہا کیوں جلتا ہے؟ تو دیگر کھانے پینے کے حوالے سے لوگوں نے مطلب یہ فرق کر لیا،
ایسے ہی بنا لیا.
تو جو اصل حکم تھا لوگوں نے اس کے بجائے کچھ اور رنگ اس کو دے دیا ہے.
ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں؟ یعنی اس دن یہ اہل خانہ کے لیے کھانے کا اہتمام ہو،
اہل خانہ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر غرباء فقراء کے لیے بطور اصال ثواب، یا دور سے اگر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اہل محلہ ہی آ کر واپسی تدفین کے بعد بیٹھ گئے کہ اب دیکھ آئے گی، ہمیں کھلایا جائے گا، تو اس طرح لوگوں کو کھانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے طعام المیت یمیت القلبا، کہ میت کا کھانا دلوں کو مردہ کرتا ہے. اور اس حوالے سے جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کے کھانوں کا منتظر ہو،
منتظر ہو
کہ آج چلے وہاں پہ میت ہوئی ہے، چلے وہاں کھانا ملے گا، یہ کسی کی میت ہی نہیں ہو رہی، کھانا ہی نہیں مل رہا، تو اس طرح میت کے کھانے کے جو منتظر ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، یعنی وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ روحانیت ایسے دلوں میں نہیں آتی جو لوگوں کے مرنے کا اور اس کے بعد کھانے کا انتظار کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ ایام میت کتنے دنوں تک یہ اہتمام یہ رہنا چاہیے کہ دعوتیں، جو خوشی کے مواقع پر اس طرح کی چیزوں کا
لوازمات. تو تین دن ہیں یہ ایام سوگ ہیں، علی العموم جو میت کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہن اس طرح، ان کے لیے غمی کا ایک موقع ہوتا ہے. تو ایام سوگ یہ تین دن ہیں، تین دن کے بعد پھر نارمل حالت میں لوگ آ جاتے ہیں. تو اب اگر کسی وجہ سے کوئی دعوت کا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، مزید کال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب نماز کے اندر قرآن پاک کی ترتیب کو الٹ کر دیں، مطلب پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، تو اس سے نماز میں کیا فرق پڑے گا؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے مزید.
بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے ہاسپٹل میں، ہاسپٹل میں جب پیدائش ہوتی ہے بچوں کی، تو وہاں پہ نہلانے کے بعد کچھ لوگ دو دو تین تین دن گھر نہیں جاتے، تو وہ اذان بھی نہیں کہتے. اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بچے کو صاف کر کے اس کے کانوں میں کیا پڑھنا چاہیے، پہلا کلمہ، دوسرا اور اذان دوسرے کان میں.
پہلا سوال کہ امام اگر ترتیب، ویسے امام کے لیے بھی اور عام نمازی کے لیے بھی ترتیب کا جو حکم ہے، اور اگر امام کر دے تو کیا حکم؟
خلاف ترتیب نماز میں تلاوت کرنا، تو قصداً ایسا کرنا چاہے امام صاحب کریں یا اکیلا نماز پڑھنے والا، قصداً خلاف ترتیب کرنا تلاوت میں، جیسے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو دوسری رکعت میں سورہ کافرون اگر وہ پڑھ رہے ہیں، تو خلاف ترتیب اس طرح تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. اور اگر بھولے سے ایسا ہو جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اب انہیں بعد والی سورہ فلق پڑھنی تھی لیکن سورہ کافرون شروع کر دی، تو اب بھولے سے خلاف ترتیب قراءت ہونے سے کراہت نماز میں نہیں آتی، بلکہ اب حکم یہ ہے کہ جب آپ نے سورہ کافرون دوسری رکعت میں شروع کر دی ہے جبکہ پہلی رکعت میں آپ نے اذا جاء نصر اللہ پڑھی تھی اور سورہ کافرون دوسری رکعت میں شروع کر دی، تو اب اسی کو مکمل کریں. اب اس کو چھوڑ کر تبت یدا پڑھنا یہ مکروہ عمل ہوگا، اور یہ جان بوجھ کے ایسے کریں گے تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے. سجدہ سہو کسی بھی صورت میں لازم نہیں ہوگا،
چاہے بھولے سے ہو یا ویسے ہی ہو،
چاہے جان بوجھ کے کوئی خلاف ترتیب پڑھ رہا ہو یا بھولے سے خلاف ترتیب قرات ہو جائے، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. تو امام صاحب اگر ایسا کر لیں تو عام طور پہ بعض نمازیوں کی طرف سے ری ایکشن بڑا خطرناک آتا ہے کہ آپ نے سجدہ سہو تو کیا ہی نہیں، نماز دوبارہ پڑھائی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ امام صاحب اگر شرعی مسئلہ جانتے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ ایسے موقع پہ سجدہ سہو مجھ پہ لازم تھا ہی نہیں، اس لیے سجدہ سہو نہیں کیا. اور اگر امام صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس بارے میں سجدہ سہو ہے بھی یا نہیں، نماز انہوں نے پڑھا دی، اب کسی کے پریشر میں آ کے کہ نماز دوبارہ پڑھائیں، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا حالانکہ بنتا بھی نہیں ہے، تو امام صاحب اگر دوبارہ پڑھائیں گے تو اس صورت میں ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ یہ کہ اب جو ہونے والی جماعت ہے پہلی جماعت سے تو فرض ادا ہو ہی
فرض ادا ہو چکے
اب یہ دوبارہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ ہے نفل، ابھی نفل کہلائے گی. اب جو نیا نمازی آیا وہ جماعت میں شامل ہوگا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ امام
فرض
پڑھ رہے ہیں اور میں عشاء کی نماز میں شامل ہوں، تو اس مقتدی کے فرض ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز کے اندر یہ ضروری ہے کہ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز یا تو ایک جیسی ہوں یا امام کی نماز مقتدی کی نماز سے زیادہ اعلیٰ اور اقوا ہو. تو فرض نماز اگر مقتدی پڑھ رہا ہے اور امام صاحب نفل پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کے فرض ادا نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے امام صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل پر اچھی طرح نظر رکھیں کہ کون کون سی چیزیں واجبات میں شامل ہیں کہ جن کے ترک ہونے کی وجہ سے، بھولے سے ترک ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا، کن صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور جب سجدہ سہو لازم نہ ہو تو سجدہ سہو کرنا مکروہ عمل ہے، اور اس میں پھر نقصان کس کا ہوگا؟ اس مقتدی کا ہوگا کہ جو مقتدی بعد میں آتا ہے جس کی چند رکعتیں نکل جاتی ہیں اور سجدہ سہو لازم نہیں تھا، اب اگر امام بلا وجہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو اس بیچارے مسبوق مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ اب امام پہلا ہی سلام جو سجدہ سہو کا پھیرتا ہے اس سے نماز مکمل ہو گئی. اب یہ مقتدی جو ہے وہ سجدہ سہو میں بھی شرکت کر رہا ہے، تو اب دیکھ لیں کتنی یہ پیچیدگیاں ہیں. تو امام کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے الامام ضامنن، امام جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے لوگوں کی نماز، تو اب اس کو جو شروع رکعت سے آئے ہوئے ہیں ان کی بھی نماز کی ذمہ داری ہے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کی نماز کی بھی ذمہ داری امام پہ لازم ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ مسائل شرع سیکھیں سمجھیں، تاکہ اگر کوئی مقتدی پریشر میں لا کے ان کو کوئی دوبارہ نماز پڑھنے کا کہے تو وہ شریعت کے پریشر میں رہیں، کسی اور کے پریشر میں آ کے نماز لوگوں کی دعو پہ نہ لگائیں۔
ماشاءاللہ، اب مقتدیوں کو بھی کئی مسائل سیکھنے، کب لقمہ دینا ہے کب نہیں دینا، پتہ چلے یہ خلاف ترتیب پڑا اس پر لقمہ دے دیں، اور اس طرح کے اور کئی، اور پھر بعد میں کہیں بھی کہ میں نے تو لقمہ دیا تھا، امام سمجھدار ہیں مسئلہ پتہ ان کو، لقمہ دیا کسی نے غلط، وہ کہیں بھی ٹھیک ہے اب اس کی تو نماز گئی، ہم کیوں دوسروں کی خراب کریں، تو وہ اپنے طریقے سے چلاتے رہیں، اب بعد میں آ کے ان کو یہ کہنا نہیں میں نے آپ کو لقمہ دیا تھا۔ لیکن جمیل صاحب، اگر امام مسائل جانتے ہوں، ان امام کے ایک اپنا ہے کہ ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا، تو پھر لوگ بہرحال پریشر نہیں دیتے، پھر وہ لوگ وہ پریشر میں آتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بتا دیا تو کلیئر ہے، مسئلہ یہی ہے۔ تو
اسی وجہ سے امامت کے اوصاف میں ضروری ہے کہ امام صاحب عالم ہوں، عالم دین ہوں گے تو مسائل بتائیں گے، عوام ان سے الجھے گی نہیں۔
جی جی بالکل۔ اچھا، دوسرا سوال تھا کہ ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اب بچے کو وہاں کسی طرح دو تین دن رکھنا ہے، نہلا بھی نہیں سکتے، تو اب کیا صاف ستھرا کر لیں کپڑے سے اور اذان پڑھیں، کیا کریں؟
بچے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے، تو بعض اوقات بچہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اسے ابھی لوگوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایسے موقع پہ اذان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گنجائش عام طور پہ، جیسے بچے جو ہے وہ نرسری میں رکھ دیے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی اذان کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ تعاون کرتا ہے۔ اذان بچے کے کان میں، سیدھے کان میں اذان ہو اور الٹے کان میں اقامت ہو، اس کے بعد پھر بچے کو دوبارہ سے،
یعنی نہلائے نہ بھی، اور ویسے عام طور پہ صاف ستھرا کر لیا جائے،
عام طور پہ تو جو آلائش ہے وہ دور کی جا سکتی، کرنے کے بعد ہی یہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ تو اذان جہاں جب تک ممکن ہو، تو جتنی جلدی ممکن ہو تو اذان اقامت اس کے کانوں میں سنا دی جائے، بالفرض کسی وجہ سے اذان اقامت بر وقت اس وقت نہیں سنائی گئی تو تین چار دن بعد بھی بچے کے کان میں اذان دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، مزید
میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، عمر گزر جاتی ہے، کافی شادی کو ٹائم ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے گھر کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ منوس گھر ہے، ان لڑکیوں کو منوس کہتے ہیں، کہنا کیسا؟
استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا فرماتے ہیں، ٹائم گزر جائے اور کافی عمر ہو جائے، ان لڑکیوں کو بعض اوقات یہ واقعی کوستے رہتے ہیں لوگ، خاندان والے، ماں باپ بھی ان کے پریشان ہوتے ہیں۔
کسی شخص کو اس طرح منحوس سمجھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے کہ جو مسلمانوں کو اس طرح سے تانے دیا کرتے تھے کہ یہ جو برائی پہنچی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہمیں پہنچ رہی ہے، ورنہ ہم تو بڑے خوشحال تھے، تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔
اور کفار کے ہم اگر یہ پڑھیں بھی، وہ واقعات پڑھیں، تو وہ بالخصوص جو نیکوکار یا مسلمان یا نبی ہیں ان کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کے پر ایمان لانے والوں کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن پاک میں ان کفار کے جملے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی پہنچتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کسی بھی شخص میں، کسی بھی مسلمان کو اس طرح منحوس سمجھنا کہ اس کی وجہ سے یہ کام بگڑ گیا، یہ منحوس شخص کہاں سے آ گیا، یا کسی گھر کو اس طرح منحوس سمجھنا، کسی فرد کو منحوس سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے، قطعاً مسلمانوں کا ایسا طریقہ اور عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ان کا سوال سے ظاہر ہے کہ بچیوں کی عمر بڑھ گئی اور رشتے بھی ایک حد تک آنے کے بعد پھر کم ہو جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، تو ایک تو ان بچیوں کی اپنی جو ایک نکاح وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے صدمہ، پھر مزید ان کو منحوس ہونے کا تانا دینا، یہ ان کی سخت دل آزاری ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا گیا، جس نے کسی مسلمان کو ایزا پہنچائی تو اس نے مجھے ایزا پہنچائی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا پہنچانے والی بات ہے کسی مسلمان کو ایزا پہنچانا۔ اور یقیناً جب کسی کو اس طرح کا تانا دیا جائے گا وہ خوش نہیں ہوگا،
تکلیف
اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ تکلیف تو اس کو ہوگی۔ تو اولاً تو یہ نظریہ ہی اسلامی نہیں، پھر دوسرا اس کے ذریعے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، قلبی آزار پہنچایا جا رہا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کرنے والے اپنا نظریہ بھی ٹھیک کریں اور لوگوں کو تکالیف پہنچانے کا عمل بھی چھوڑیں، اور اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس صاحب معاملہ سے، اس فرد سے اللہ کے رضا کے لیے معافی طلب کرے، اس کی دل آزاری ختم کرے، اس کے دل میں خوشی داخل کرے۔
ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نیک اچھے رشتے بھی عطا فرمائے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں رشتوں کی تلاش میں، اللہ اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ کسی دوسرے کی بیٹی کو یا بیٹے کو یہ تانا دیتے ہوئے خود بھی غور کرنا چاہیے، اپنی فیملی میں بھی، آگے اپنی آنے والی اولادوں کے ساتھ بھی ایسا معذلہ اگر معاملہ ہوا تو پھر کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے بیٹیوں میں بطور خاص، جمیل صاحب کبھی کریں گے اس پہ پورا ٹاپک پہ ہم سلسلہ رشتہ دیکھنے کے حوالے سے، حالانکہ اس کے بھی آداب ہیں، طریقۂ کار ہیں۔ رشتہ پسند نہیں آیا تو بھی آپ نے کس طرح کہنا ہے، منع کس طرح کرنا ہے؟ بعض اوقات ایسی چیزوں کو وجوہات کو بنا کر جو ہے وہ بس چہرہ یوں ہے تو ناک پتلی ہے، آنکھ موٹی ہے، تو یہ چیزیں جو چیزیں اس کے اختیار میں ہی نہیں، آپ نے منع کرنا ہے، پسند نہیں آیا ٹھیک ہے کسی وجہ سے بھی، لیکن یہ کہہ کر ان بچیوں کے حوالے سے اس طرح دل آزاریاں کرنا، ان کے گھر والوں کی کرنا، یہ کس قدر شریعت مطہرہ میں ناپسند عمل ہے، ناپسند عمل ہے اور حرام ہے، اس کی دل آزاری یوں کی جا رہی ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ جی مزید کون؟
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، یہ معلوم کرنا تھا کہ کچھ ساتھی قرآن پاک نہیں پڑھے تو وہ قرآن پاک اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہتے ہیں، ایسا پڑھنا کیسا جی؟ تو آپ کی نیت سے
ٹھیک ہے جی، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، بسم اللہ شریف سے قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں۔ مزید کال،
میرا یہ سوال ہے کہ بغیر وضو کے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، کچھ میسیجز بھی ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے اس کے بعد میسیج۔ تو کیا کہتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے قرآن پاک ختم کر لیں؟
قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ میں لینا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب۔ بسم اللہ پڑھنا ایک جدا گانا، ایک کلمہ خیر ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ہم یہی ثواب حاصل کرتے رہیں گے اور جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ کب پڑھنا سیکھیں گے، تلاوت قرآن کب درست کرنا سیکھیں گے؟ یاد رکھیں کہ نماز میں بھی قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے، اور کم از کم ایک قرآن پاک کی آیت کا حفظ کرنا یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ تو اب بسم اللہ شریف کا یہ قرآن اس طرح لائنوں پہ انگلیاں پھیر پھیر کر بسم اللہ پڑھتے رہیں گے، اور اس کو ہمارے عرف میں جو عام عوام کے اندر بسم اللہ کا قرآن پڑھنا بھی کہلاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ ثواب کا کام، لیکن محض اسی پہ اکتفا کر لینا اور قرآن پاک درست پڑھنا نہ سیکھنا، اس کو تو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک درست پڑھنا بھی سیکھیں، اور درست پڑھ کر پھر ختم قرآن کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور ان کو یہ باوضو اگر اس طرح چھوتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ کا ثواب ملے گا؟
بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن چھونے کا ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ بھی تو ثواب حاصل کریں نا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی
ماشاءاللہ،
تو وہ نیکیاں قرآن پڑھنے سے ہی ملیں گی، بسم اللہ شریف پڑھنے سے نہیں ملیں،
نہیں ملیں۔ وضو کے بغیر ہی درود پاک کا ورد کیا جا سکتا؟
درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا، لیکن درود شریف پڑھ کر قبلہ رو با وضو جتنے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس درود شریف کی برکتیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی۔
ٹھیک ہے، ایک میسج ہے، کہتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے ہے، مدنی پنج سورہ جو ہے اسے مخصوص ایام میں چھونا پکڑنا؟
دینی کتاب جو ہوتی ہے اس کو بلا وضو ہاتھ نہ لگائیں، بہتر یہی ہے، اور خواتین بھی ایام مخصوص میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، بہتر یہی ہے، لیکن اگر کسی نے دینی کتاب کو، مدنی پنج سورہ کو ہاتھ میں لیا ہے، اٹھایا ہے، تو گناہ نہیں ہے اس میں، گناہ اس وقت ہوگا جہاں قرآن پاک کی سورتیں موجود ہیں، پنج سورہ جو پانچ سورتیں اس کے اندر شامل ہیں، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ ملک شریف ہے، تو ان سورتوں کے صفحے پہ ہاتھ لگانا یا جس صفحے پہ قرآنی آیت لکھی ہے تو اس کے پچھلے صفحے پہ ہاتھ لگانا، یہ بے وضو شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور ایام مخصوصہ میں جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس پیج کو چھونا جائز نہیں ہوگا جس میں قرآن پاک کی سورت لکھی ہوئی ہے۔ البتہ پورے مدنی پنج سورہ کو اس طرح اٹھانا، شیلف میں رکھنا، یا घरेलू कोई टोटके हैं या तावीज़ का कोई चैप्टर है उसको अगर पढ़ने के लिए उसको उठाया और उसको पढ़ा तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर है कि बावजू शख्स ही इसको हाथ लगाए।
ठीक है। अजान के वक्त कहते हैं कि अगर कोई जानवर बोलना शुरू हो जाए, कोई गधा आवाज़ निकाल ले, कुत्ता भौंकने लग जाए, तो इसको ही बड़ा वो समझा जाता है, क्या कहेंगे? और बाज़ तो शायद होते होंगे वो मौज़िन के ऊपर ही कुछ और न कहना शुरू हो जाते हों।
अब देखें, जानवर किसी भी वजह से उसको कोई तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ के इजहार की वजह से वो इस आवाज़ दे रहा है, या जो जानवर आपस में गुफ्तगू करना चाहते हैं उनको ये मौका मिला है और ख़ास अजान भी इस टाइम बाई चांस हुई है, तो इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। और इसमें मौज़िन साहब की तरफ या किसी भी वजह से बदगुमानी या तवाहुम वहम पालना दुरुस्त नहीं।
ठीक है। एक और सवाल है, वो भी मैसेज के ही मौसूल हुआ है। ख़वातीन ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में जैसे दायरे ख़वातीन वहाँ पे चारा काटने, घास काटने जानवरों को, ये बैरूनी काम भी करती हैं, तो इसमें औरत के लिए कोई ममानत है?
औरत घर से बिला वजह ना निकले। अगर ये काम औरत ही को करने पड़ रहे हैं तो पर्दे की रियायत के साथ ही ये औरत ये काम करेगी। पर्दे की रियायत में क्या है कि सर के बाल छुपे होने चाहिए, अजनबी अगर आदमी का सामना पड़े तो अपने चेहरे को छुपा ले, अपनी कलाइयाँ ये छुपाए, अपनी पिंडलियाँ छुपाए, तो इस तरह अपने आप को महफूज पर्दे के अंदर रखे, ढीला ढाला सा कपड़ा हो, चादर हो, और जहाँ कहीं अजनबी आदमी अगर नहीं है तो उस सूरत में चेहरा खोल लिया, कलाइयाँ जाहिर कर ली, आस्तीनें ऊपर कर ली, लेकिन जहाँ अजनबी मर्द आएंगे तो वहाँ पे औरतों को फिर मुकम्मल तौर पे पर्दे का अहतमाम करना होगा।
ठीक है। मजीद कॉल।
जैसे मियाँ बीवी में 15 महीने से अलहदगी हो तो फिर वो वापसी रिजू करते हैं, वो दोबारा जैसे मिलते हैं तो वो वापसी आ जाती है, तो उसमें कोई शराइ कोई मसला?
ठीक है। अलहदगी हुई और आपस में कोई किसी तरह का तलाक का मामला नहीं हुआ, जुदा रहते रहे, अब सुलह हो गई है, तो बाद लोग हैं कि कुछ महीनों का टाइम पीरियड भी, 4 महीने गुजर गए, 9 महीने गुजर गए, तो आप लोग निकाह दोबारा करें, निकाह में फ़र्क पड़ा या क्या हुआ?
किसी भी ज़ाती रंजिश की वजह से अगर मियाँ बीवी अलहदा अलहदा रहे और जब तक वो नाराज़गी रही अलहदा रहे, फिर सुलह सफाई और दोबारा अब मियाँ बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, तो जब तक तलाक ना हुई हो, जब तक शरी एतबार से खुला ना हुआ हो, इनका जो रिश्ता है इज़्दिवाज था, निकाह जब दुरुस्त तरीके से हुआ था, वो कायम रहेगा। और अब ये रंजिशें ख़त्म होने के बाद कोई इन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो तजदीद निकाह करें, या निकाह ख़त्म हो गया दोबारा से निकाह होगा, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर तजदीद निकाह करना चाहें तो कोई मुजायका नहीं है। तजदीद निकाह करने में ये होता है कि चीज़ दोबारा से रीन्यू हो गई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़त्म हो गई थी फिर दोबारा से नए सिरे से करना पड़ रहा है। वैसे ही अवलिया का तरीका है, नेक सालिहीन का तरीका है कि वो वक्तन फवक्तन तजदीद निकाह भी करते रहते थे।
वो चाहे वो तो अपने घर में भी रहते हुए राजी खुशी उस तरह
कर सकते हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं है।
लाजिम नहीं। और दूरी से निकाह टूटा भी नहीं
किसी भी नाचाकी की वजह से, या वैसे ही आदमी बैरून मुल्क कमाने गया है तो कुछ महीने, 4 माह या 4 साल, जितने भी अरसे तक अगर वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह पे फ़र्क डालने वाली चीज़ या तो तलाक है,
ठीक,
या शरी एतबार से खुला है, या फिर शोहर का इंतकाल हो जाए।
ठीक है। और ये भी याद रखना चाहिए नाज़रीन कि निकाह दो ख़ानदान को आपस में जो मिलाया है, या मियाँ बीवी का निकाह हुआ है, तो ये रिश्ता इज़्तिवाज़ से है कि ये ख़ानदान आगे चले। बाज़ का आपस में जमील साहब दोनों तरफ से ज़िद जो है ना वो इतनी आ जाती है, या कुछ सुलह की तरफ आते हैं लेकिन लोग नहीं आने देते, कुछ रिश्तेदार ऐसे बीच में आ जाता है, बस जाना ही नहीं है, ये काम करना ही नहीं, होंगे दोनों आपस में तकलीफ़ में, वो भी चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए, इधर लड़की चाह रही होती है कि सुलह हो जाए, लेकिन उनको पता है बीच में हमारे जो ख़ानदान वाले पड़ गए, या बीच में कुछ ऐसे अफराद आ गए, वो मिलने ही नहीं दे रहे, तो ऐसों के लिए भी कोई सबक आमोज बात इरशाद फरमाएं।
असल यह है, कभी कभार एक फरीक गलती पर होता है। अब गलती पर होने के बाद हम उसको कहते हैं कि नहीं वो आएगा तो मामला सही होगा, अब वो नहीं आ रहा, तो ऐसे मौके पे आप अपनी बेटी को बिठा के रखा हुआ, नहीं दामाद ने गलती की थी, غلطی اس کی طرف سے تھی, اس کو آنا چاہیے, اس کو جھکنا چاہیے, تو وہ نہیں جھک رہا. اس نہ جھکنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہی آپ کے 6 ماہ سال 2 سال تک بچی بیٹھی ہوئی ہے ادھر, وہ بھی. اب اس دوران اگر ان کے بچے ہیں تو وہ بچے کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اب اگر بالفرض داماد کی غلطی ہے اور وہ نہیں جھکنا چاہ رہا, ادھر بچے ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے, ایسے میں دیگر رشتہ داروں کو چاہیے کچھ اس کو قائل کریں, کچھ ان کو ابھاریں,
ٹھیک, کہ بھائی صلح کی طرف,
صلح کی طرف آئیں, تاکہ یہ بچے جو ہیں, یہ فیملی جو ہے, یہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور جس گھر میں بیٹی آ کر بیٹھ جائے یا بٹھا لی جائے, سکون تو برباد ہو جاتا ہے. خوشی خوشی جس طرح بچی کا نکاح ہوا, رخصت ہوئی, اب کسی بھی وجہ سے 1 سال بعد 2 سال بعد اگر وہ آتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں, تو سکون یہاں کا بھی برباد ہے, سکون وہاں کا بھی برباد ہے. تو دونوں خاندان کے سلجھے ہوئے افراد کو چاہیے کہ اس معاملے کو حل کروائیں. یہاں پر مشیرین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو لڑکی کے والد سرپرست مشورے دے رہے ہوتے ہیں, کچھ وہاں مشورے دے رہے ہوتے ہیں, تم نے جھکنا نہیں ہے, اگر تم آج جھک گئے تو پھر یہ ساری زندگی تم جھکتے ہی رہو گے. تو اب وہ نہ جھکنے والا, پھر جو معاملہ دونوں طرف, مطلب ایک محاورہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ گردن میں سریا آ جانا, ادھر وہ بھی صحیح ہے, میں بھی نہیں جھکوں گا, وہ جھکیں گے. تو اس نہ پہل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ پھر دوسرا چل پڑتا ہے, طلاق کی طرف چلے.
اور کوئی ایک آدھا اپنی اگر انا کو فنا کرتا ہے تو سامنے سے بھی کوئی چانس ہو جاتے ہیں.
بالکل ہوتا ہے,
انا کو فنا کر کے
ہوتا ہے, یہ کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے یہ تھوڑی پہل کرے تو میری عزت رہے. تو ایسے میں چاہیے کہ جو بھی چھوٹا ہے, مشورہ تن ہے کہ جو بھی ان میں معاملات میں جو کم عمر ہے, اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا جھک جائے, پہل کریں, تاکہ اگلے کی عزت بھی برقرار رہے. وہ انشاءاللہ جب کوئی ایک جھکتا ہے تو نتیجہ تن الحمدللہ مسلمان ہیں, نرم دلی ہوتی ہے, رحم دلی ہوتی ہے, تو اس کا بھی انشاءاللہ اثر ہوگا.
بالکل ہوگا. قرآن پاک جب اللہ واضح ارشاد فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, کہ جب ہم کسی کی برائی کو اچھائی سے جواب دیں گے تو فرمایا اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی بھی ہو, میں گہری دوستی میں تبدیل اللہ فرما دے گا. اور یہ تو پھر گھرانہ ہیں, گھر والے ہیں, ان کو ایک دوسرے سے درگزر کر کے اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے, اور اس طرح کی جو شیطانی چالیں, رنجشیں, یا وہ لوگ جو میاں بیوی کی جدائی پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں, اللہ انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے, اور گھروں کے سکون ہمارے جو ہیں وہ بحال رہیں, اور اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چین کے ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے